آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ ہے موجود ہے مشہود پھر بھی یہ قیامت ہے وہ ہے موجود ہے مشہود ہے پھر بھی یہ قیامت ہے وہ ہے موجود ہے مشہود پھر بھی یہ قیامت ہے نہیں معلوم کیوں آتا نہیں آخر یقین مجھ کو نہیں معلوم کیوں آتا نہیں آخر یقین مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ بیان دل نشین مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ بیان دل نشین مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے سفر اتنا برادر پیش ہے پھر بھی گرے توبہ سفر اتنا برادر پیش ہے پھر بھی گرے توبہ سفر اتنا برادر پیش ہے پھر بھی گرے توبہ یہ بھی فکری سمجھتے ہیں نہیں جانا کہیں مجھ کو یہ بے فکری سمجھتے ہیں نہیں جانا کہیں مجھ کو یہ بے فکری سمجھتے ہیں نہیں جانا کہیں مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے جھکے در پر نظروں کے کبھی تیرے سوا جھکے در پر نغیروں کے جھکے در پر نغیروں کے کبھی تیرے سوا ہر کے جھکے در پر نغیروں کے کبھی تیرے سوا ہر کے عطا کر دے میرے اللہ تو ایسی جبھی مجھ کو عطا کر دے میرے اللہ تو ایسی جبھی مجھ کو عطا کر دے میرے اللہ تو ایسی جبھی مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ بیان دل نشین مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ بیان دل نشین مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے نظر میری نظر ہو جائے اب تو تیری رحمت سے نظر میری نظر ہو جائے اب تو تیری رحمت سے نظر میری نظر ہو جائے اب تو تیری رحمت سے سوا تیرے نظر آئے نہ کوئی بھی حسین مجھ کو سوا تیرے نظر آئے نہ کوئی بھی حسین مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو
یہ آواز جو آپ سن رہے ہیں مولانا اسماعیل صاحب سن 1983 کا ایک کیسٹ ہے اس کے اندر ان کی آواز میں یہ دو نعت شریف ہیں یا دو نظمیں سمجھ لیں یہ دو نظمیں سنانے کے بعد سلمان سیف صاحب سے اشعار سنیں گے
مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ بیان دل نشیں مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ بیان دل نشیں مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ بیان دل نشیں مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ ہے موجود ہے مشہود پھر بھی یہ قیامت ہے وہ ہے موجود ہے مشہود ہے پھر بھی قیامت ہے وہ ہے موجود ہے مشہود پھر بھی یہ قیامت ہے نہیں معلوم کیوں آتا نہیں آخر یقین مجھ کو نہیں معلوم کیوں آتا نہیں آخر یقین مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ بیان دل نشین مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ بیان دل نشین مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے سفر اتنا برادر پیش ہے پھر بھی گلے توبہ سفر اتنا برادر پیش ہے پھر بھی ارے توبہ سفر اتنا برادر پیش ہے پھر بھی ارے توبہ یہ بے فکری سمجھتے ہیں نہیں جانا کہیں مجھ کو یہ بے فکری سمجھتے ہیں نہیں جانا کہیں مجھ کو یہ بے فکری سمجھتے ہیں نہیں جانا کہیں مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے جھکے در پر نہ غیروں کے کبھی تیرے سوا ہرگز جھکے در پر نہ غیروں کے جھکے در پر نہ غیروں کے کبھی تیرے سوا ہرگز جھکے در پر نہ غیروں کے کبھی تیرے سوا ہرگز عطا کر دے میرے اللہ تو ایسی جبھی مجھ کو عطا کر دے میرے اللہ تو ایسے جبھی مجھ کو عطا کر دے میرے اللہ تو ایسے جبھی مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ بیان دل نشین مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ بیان دل نشین مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے نظر میری نظر ہو جائے اب تو تیری رحمت سے نظر میری نظر ہو جائے اب تو تیری رحمت سے نظر میری نظر ہو جائے اب تو تیری رحمت سے سوا تیرے نظر آئے نہ کوئی بھی حسین مجھ کو سوا تیرے نظر آئے نہ کوئی بھی حسین مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ بیان دل نشین مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ بیان دل نشین مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے نظر آئے تو عالم میں تو تو ہی مجھ کو نظر آئے نظر آئے تو عالم میں تو تو ہی مجھ کو نظر آئے نظر آئے تو عالم میں تو تو ہی مجھ کو نظر آئے برابر ہو زمین و آسمان عرش پری مجھ کو برابر ہو زمین و آسمان عرش پری مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ بیان دل نشین مجھ کو سنا دے تو سنا دے وہ بیان دل نشین مجھ کو انہیں کے فضل سے آ جائے پھر ان کا یقین مجھ کو سنا دے
تو پھر ان کا کیا کہنا محبت کے لیے پھر دے جو ہے اہل محبت کو سو تو پھر ان کا کیا کہنا جو ہے اہل محبت عجب کچھ صورتیں ہو جاتی ہیں پیغام باہم کی عجب کچھ صورتیں ہو جاتی ہیں پیغام باہم کی
معین کر دیے جاتے معین کر دیے جاتے معین کر دیے جاتے ہیں ہر کار محبت میں جو ہے اہل محبت دو سو تو پھر ان کا کیا کہنا جو ہے اہل محبت دو جو ہے اہل ذوق سنتے ہیں جو ہے اہل ذوق سنتے ہیں گوش دل سے آوازیں جو ہے اہل ذوق سنتے ہیں گوش دل سے آوازیں بجا کرتے ہیں پر اسرار بجا کرتے ہیں پر اسرار ناکار محبت میں جو ہے اہل محبت دو سو تو پھر ان کا کیا کہنا جو ہے اہل محبت جو ہے جو اہل ذوق ہیں سنتے ہیں گوش دل سے آوازیں جو اہل ذوق ہیں سنتے ہیں گوش دل سے آوازیں بجا کرتے ہیں پر اسرار بجا کرتے ہیں پر اسرار ناکار محبت میں جو ہے اہل محبت دو سو تو پھر ان کا کیا کہنا جو ہے اہل محبت دو کوئی کچھ بھی کرے وہ دیکھ سکتا ہی نہیں ہرگز کوئی کچھ بھی کرے وہ دیکھ سکتا ہی نہیں ہرگز نظر آتے ہیں عاشق کو نظر آتے ہیں عاشق کو جو نظر محبت میں جو ہے اہل محبت دو سو تو پھر ان کا کیا کہنا جو ہے اہل محبت دو سو تو پھر ان کا کیا کہنا جو ہے اہل محبت محبت کھیل لڑکوں کا نہیں ہے کچھ سمجھتے ہیں محبت کھیل لڑکوں کا محبت کھیل لڑکوں کا نہیں ہے کچھ سمجھتے ہیں دلاشک پہ چلتے ہیں دلاشک پہ یہ چلتے ہیں صدا آرے محبت کے جو ہے اہل محبت دوست تو پھر ان کا کیا کہنا جو ہے اہل محبت دوست تو پھر ان کا کیا کہنا جو ہے اہل محبت محبت میں کوئی بھی ان سے جیتے ہیں یا منکر محبت میں کوئی بھی ان سے جیتے ہیں یہ ناممکن محبت میں کوئی ان سے محبت میں کوئی ان سے یہ جیتے یہ ناممکن ہے یہی کہتے ہیں سب ہارے یہی کہتے ہیں سب ہارے ہیں ہم ہارے محبت میں جو ہے اہل محبت دو سو تو پھر ان کا کیا کہنا جو ہے اہل محبت دو سو تو پھر ان کا کیا کہنا جو ہے اہل محبت دو یہ ناممکن ہے آئے پاس اور پھر تر نہ ہو جائے یہ ناممکن ہے آئے پاس یہ ناممکن ہے آئے پاس اور پھر تر نہ ہو جائے محبت کے اڑا کرتے محبت کے اڑا کرتے ہیں فوارے محبت میں جو ہے اہل محبت دو سو تو پھر ان کا کیا کہنا جو ہے اہل محبت دو سو تو پھر ان کا کیا کہنا جو ہے اہل محبت دوستو
حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند منتخب اشعار
افسانہ غم اپنا ہنس ہنس کے سنانا ہے ہنستوں کو رلانا ہے، روتوں کو ہنسانا ہے، ہنستوں کو رلانا ہے، روتوں کو ہنسانا ہے۔ آتے ہی یہ کہتے ہو لو اب ہمیں جانا ہے، آتے ہی یہ کہتے ہو لو اب ہمیں جانا ہے، بدتر ہے نہ آنے سے یہ آنے میں آنا ہے، بدتر ہے نہ آنے سے یہ آنے میں آنا ہے۔ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، سو بار اگر روٹھے سو بار منانا ہے، سو بار اگر روٹھے سو بار منانا ہے۔ کیا میرے گناہوں کا اللہ ٹھکانا ہے، کیا میرے گناہوں کا اللہ ٹھکانا ہے، اور ہائے مجھے ایک دن منہ تجھ کو دکھانا ہے، اور ہائے مجھے ایک دن منہ تجھ کو دکھانا ہے۔ وہ بارگاہ عالی خود سب سے ہے مستغنی، وہ بارگاہ عالی خود سب سے ہے مستغنی، آئے جسے آنا ہے جائے جسے جانا ہے، آئے جسے آنا ہے جائے جسے جانا ہے۔ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک سینہ بسینہ ہے ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے ایک خانہ بخانہ ہے۔ کر فضل کی نسبت ہے سرکار دو عالم سے، کر فضل کی نسبت ہے سرکار دو عالم سے، اور اس سے میں بیت ہوں جو قطب زمانہ ہے، اور اس سے میں بیت ہوں جو قطب زمانہ ہے۔ سمجھو نہ رگے ان کو یہ تار ہے بجلی کے، سمجھو نہ رگے ان کو یہ تار ہے بجلی کے، یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے، یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے۔ بڑھاک رہا ہوں میں گو کچھ نہ کوئی سمجھے، بڑھا کر رہا ہوں میں گو کچھ نہ کوئی سمجھے، وہ خوب سمجھتا ہے جس کو کہ سنانا ہے، وہ خوب سمجھتا ہے جس کو کہ سنانا ہے، امید نہ برانا امید برانا ہے، امید نہ برانا امید برانا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے، کیوں تم نے بنایا ہے مجذوب کو دیوانہ، کیوں تم نے بنایا ہے مجذوب کو دیوانہ، کیوں راز نہا اپنا دنیا کو سنانا ہے، کیوں راز نہا اپنا دنیا کو سنانا ہے، افسانہ غم اپنا ہنس ہنس کے سنانا ہے، ہنستوں کو رلانا ہے روتوں کو ہنسانا ہے،
حضرت خواجہ عزیز الحسن حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جن کے اشعار ابھی سلمان سیف سلمہ اللہ تعالی پڑھ کے سنا رہے تھے، افسانہ غم اپنا ہنس ہنس کے سنانا ہے، ہنستوں کو رلانا ہے روتوں کو ہنسانا ہے، کر فضل کے نسبت ہے سرکار دو عالم سے صلی اللہ علیہ وسلم، کر فضل کے نسبت ہے سرکار دو عالم سے، اور اس سے میں بیعت ہوں جو قطب زمانہ ہے۔ اپنے شیخ کے بارے میں ہر مرید کو یہی گمان رکھنا چاہیے کہ میرے لیے تو میرا شیخ ہی سب کچھ ہے، اور اس سے میں بیعت ہوں جو قطب زمانہ ہے۔ امید نہ بھرانا امید بھرانا ہے، یہ جو نظم ہے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی، اکثر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے دن ڈاکٹر خلیل صاحب سے سنا کرتے تھے، اور خاص طور پہ یہ مصرع، یہ جو شعر ہے، امید نہ بنانا امید بنانا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے، اس میں دعا کے بارے میں عرض کیا ہے خواجہ صاحب نے، دعا کہ بندہ جب دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوراً وہی دے دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے، اور کبھی دعا کی قبولیت میں دیر ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ دعا تو فوراً ہی قبول ہو جاتی ہے، اس کے ظہور میں دیر ہوتی ہے، کہ کبھی تو بندہ جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت نہیں ہوتی، وہ چیز نہیں ملتی جو وہ مانگ رہا تھا، اس کے بدلے اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دیتے ہیں، یا دعا قبول نہیں ہوتی اس کے بدلے کوئی مصیبت اور بلا اس سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے، اور اس کے بعد بھی اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو آخرت میں ان دعاؤں کے بدلے جو قبول نہیں ہوئی دنیا میں، اس قدر انعامات ملیں گے کہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کی زندگی میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو امید بھرنا آنا امید بھرانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو میری امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی، میں دعا مانگ رہا ہوں دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ حقیقت میں امید بر نہ آنا نہیں ہے، امید پوری ہونا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں امید پوری ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی لیکن حقیقت میں دعا قبول ہو رہی ہے، کیونکہ ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک کٹ آؤٹ لگا ہوا ہے، بندے کی دعا قبول ہو جائے تو حضرت فرماتے تھے چوکڑی مار کے اپنے کاموں میں لگ جائے گا، پھر اللہ سے اس کو یہ مناجات کا مزہ بھی توفیق نہیں ہوگی. تو دعا جلدی قبول نہیں ہوتی تو بندہ بار بار گڑ گڑا کے دعا مانگتا رہتا ہے. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو اپنے سے چپکائے رکھنے کا ایک بہانہ ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. جیسے بچہ اپنے ابا سے کوئی چیز مانگتا ہے اور ابا کو معلوم ہے کہ ابھی اس کو ایک روپیہ دے دوں گا تو یہ فوراً بھاگ جائے گا پیسے لے کے اور گلیوں میں کھیلنا شروع کر دے گا. تو اس کو تھوڑی دیر کرتے ہیں، کبھی اس بات میں لگا لیا، کبھی اس بات میں لگا لیا، پھر بچہ وہی فرمائش کرتا ہے ابا ایک روپیہ دے دو. تو یہ باپ چاہتا ہے کہ بیٹا میرے پاس تھوڑی دیر تو بیٹھے، کچھ تو فریاد کرے، کچھ تو مجھ سے مانگتا رہے. تو امید نہ بنانا، امید بنانا ہے ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے. ماشاءاللہ خوب اشعار ڈھونڈ کے پڑھے انہوں نے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ العرب العجم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی تصنیف کا شکول معرفت. حضرت والا تحریر فرماتے ہیں کہ مومنین کاملین کی وہ ذریات، وہ اولادیں جو ایمان پر انتقال کریں گی، وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ ملحق کر دی جائیں گی قیامت کے دن. اپنے باپ دادا کے ساتھ، یعنی مومنین کاملین جو نیک اعمال کرتے رہے، اللہ والوں کی جو اولادیں ہیں، تو اگر ایمان پر جب انتقال کریں گی تو اپنے باپ دادا کے ساتھ الحاق کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، یعنی وہ بھی مومن تھی، ہم یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور جو اللہ والے ہیں ان کے عمل میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں کریں گے. یعنی اللہ والوں کے درجے میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی، اس اولاد کے درجے کو بڑھا کر ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. بیان القرآن کی تفسیر میں ہے کہ کاملین یعنی اللہ والوں کی اولاد کو اعمال میں کمی کے باوجود ان کے درجے میں شامل کر دیں گے. یہ کاملین مومنین کا اکرام ہوگا اور ان کے قلب کو مسرور کرنے کے لیے، خوشی دینے کے لیے ہوگا. اور کاملین یعنی اللہ والوں کے اعمال میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے. حضرت والا تحریر فرماتے ہیں کہ ذریت یعنی اولاد کے بارے میں جس عنوان سے فرمایا گیا ہے، بظاہر اس سے بالغ اولاد ایمان والی معلوم ہوتی ہے، اور صغار یعنی جو بچے کم سنی میں انتقال کر جائیں، ان کا حکم احادیث میں ہے جس میں کلام طویل ہے، یعنی بہت لمبی گفتگو ہے، اس میں کلام طویل ہے. اور اس آیت میں ذریات کا بیان ہے، اور حدیث میں اس آیت کی تفسیر میں آبا کا حکم بھی آیا ہے، آبا و اجداد کا حکم بھی آیا ہے. اس حدیث میں ذریت پر لفظ ولد معطوف ہوا ہے. اس سے معلوم ہوا، یہ اصل بات ہے جو بیان بتانا مقصود ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ذریت سے مراد مطلق توابع ہیں، یعنی جو اتباع کرے. صرف جسمانی اولاد مراد نہیں، روحانی اولاد بھی اس میں مراد ہے. مطلق توابع ہیں، جو بھی اتباع کرے، اللہ والوں کا جو بھی اتباع کرے تو ان کو اللہ والوں سے ملا دیا جائے گا. پس بیویاں، شاگرد اور مریدین اور اللہ والوں کے احباب بھی اس میں داخل ہیں. یعنی بیویاں اپنے، اگر اللہ والا شوہر ہے اور اس کی بیوی کے اعمال میں کوئی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بیوی کو اس کے شوہر سے ملا دیں گے. یہ اکرام ہوگا اس اللہ والے کا، اور اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے. ایسے ہی شاگرد کو اس کے اللہ والے استاد سے، اور مریدین اور احباب کو اس کے اللہ والے شیخ سے ملا دیا جائے گا. اس طرح سے اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہو جاتا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں عرض کرتا ہوں کہ حق تعالی شانہ کی رحمت سے کیا بعید ہے، یعنی اللہ تعالی کی شان رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں کہ وہ ان ظاہری الفاظ کے بجائے جو یہ اس کے معنی بیان فرمائے ہیں کہ جسمانی اولاد ہی مراد نہیں بلکہ تمام توابع مراد ہیں، جو بھی اتباع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے. اور کریم کی شان حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات میں فرماتے ہیں الکریم هو الذی یعطی بدون استحقاق و منہ کریم وہ ذات ہے جو بغیر استحقاق اور بغیر طلب کے عطا فرماتا ہے. یہ حضرت والا نے کریم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جو ہے اس میں سے کریم جو نام ہے اس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بندھائی کہ ظاہری جسمانی اولاد ہی مراد نہیں بلکہ جو مرید بھی اپنے شیخ کی تباہ کرے گا پھر اگر اعمال میں کچھ کمی بھی رہ گئی تو انشاءاللہ اس شیخ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ملحق فرما دیں گے. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا, میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا. عنوان ہے اس مضمون کا کہ اہل اللہ کی محبت اور صحبت میں جنت کا لطف ہے. اہل اللہ کی محبت اور صحبت میں جنت کا لطف ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا, میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں. اور حضرت والا کا فارسی شعر ہے میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقہ آید, میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقہ آید, ہمی بینم کے جنت بر زمیں از آسما آید. میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقہ آید, ہمی بینم کے جنت بر زمیں از آسما آید. ہمارے سلسلے کے سلسلے تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کی یہ خاص بات ہے کہ اللہ والوں کی صحبت پر تقریباً 80-90% حضرت والا کے بیانات میں باتیں ملیں گی, کیونکہ ایک سیر ہے ہر نعمت کی, حصول تقوی, حصول نسبت مع اللہ اور بقائے نسبت, ارتقائے نسبت, ان سب چیزوں کی کنجی اور کلید جو ہے وہ صحبت اہل اللہ. اعمال میں کمی ہو جائے اس کی انشاءاللہ کوئی اتنی پرواہ نہیں, لیکن اگر اللہ والوں سے تعلق جوڑا ہوا ہے تو حضرت والا جیسے فرمایا کرتے تھے کہ ٹرین کے دو ڈبے ہیں, ایک وی آئی پی ڈبہ ہے فرسٹ کلاس کا, ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے اور واش روم بھی اٹیچ ہے اور کھانا پینا بھی سب وہیں پر میسر ہے, اور ایک ڈبہ تھرڈ کلاس کا ہے, چوں چوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں لیکن دونوں کا کنیکشن انجن سے مضبوط ہے, تو جہاں پر انجن پہنچے گا اور جہاں پر وہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ پہنچے گا تو وہاں وہ ہم جیسے تھرڈ کلاس کے ڈبے بھی انشاءاللہ وہیں اسی منزل پر پہنچیں گے. یہ نہیں کہ اسٹیشن سے پہلے اس کو کھول دیا جائے کہ تم اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے. تو میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقہ آید, ہمی بینم کے جنت بر زمیں از آسما آید. جب کبھی اللہ تعالی کے عاشقوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت آسمان سے زمین پر آ گئی ہے. ہمی بینم کہ جنت بر زمیں از آسما آید, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت آسمان سے اتر کر زمین پر آ گئی ہے. اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بوستان عاشقہ سرسبز باد, بوستان عاشقہ سرسبز باد, آفتاب عاشقہ تابند آباد, آفتاب عاشقہ تابند آباد. اے خدا آپ کے عاشقوں کا باغ ہمیشہ سرسبز ہرا بھرا یعنی سدا بہار رہے, اور آپ کے عاشقوں کا آفتاب ہمیشہ روشن اور چمکتا رہے. اہل درد و محبت اللہ والے جہاں ہوں زندگی وہاں پر کیف اور پر بہار گزرتی ہے. دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں, دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں, جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے. دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں, جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے. تمہاری ٹون سیٹ ہے اس پہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت, اور یہ بھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کے نام میں ایسی مٹھاس ہے کہ جس کے قلب کو یہ نصیب ہوتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے. حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دل ان شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد, اے دل ان شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد, اے دل ان قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازد. اے دل یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا خالق اور شکر کا بنانے والا زیادہ میٹھا ہے؟ اے دل یہ چاند زیادہ روشن ہے یا چاند کا بنانے والا زیادہ روشن ہے؟ جنت مخلوق ہے تو جنت کے خالق کے نام میں جنت کا لطف آنا کیا مشکل ہے, کیا بعید ہے, بلکہ جنت سے بڑھ کر لطف ان کے نام میں آتا ہے. نام اوچو بر زبانم می رود, نام اوچو بر زبانم می رود, ہر بنے منہ از آسن جوئے شود. اللہ تعالیٰ کے نام میں ایسی مٹھاس ہے کہ جب ان کا نام پاک زبان پر جاری ہوتا ہے تو میرے بدن کے بال بال سے شہد کے دریا جاری ہو جاتے ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں کہ میرا شعر ہے، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ اور حضرت ہی کا دوسرا شعر ہے، ہر تلخی فراق حسینان کائنات، ہر تلخی فراق حسینان کائنات، دنیا بھر کے حسینوں سے جدائی کی جو تلخی ہے، یہ تلخی کیسی ہے؟ اپنی مٹھاس ذکر سے شیری بنا دیا۔ ہر تلخی فراق حسینان کائنات، اپنی مٹھاس ذکر سے شیری بنا دیا۔ اور حضرت والا کا تیسرا شعر، ہر لمحے حیات گزارا ہم نے، ہر لمحے حیات گزارا ہم نے آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر، ہر لمحے حیات گزارا ہم نے آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر۔ بظاہر تو چھوٹا سا شعر ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑی نصیحت پوشیدہ ہے کہ ہر لمحے حیات، زندگی میں کیسے کیسے لمحات، کیسے کیسے وقت گزرتا ہے بندے کے اوپر، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی بے آسرا کبھی بے بسی، تو ہر لمحے حیات یعنی جس وقت بھی کوئی تلخی کوئی پریشانی پیش آئی تو آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر گزارا۔ پھر سوچئے کہ جب اللہ والوں کے دل میں جنت کے خالق کا نور خاص جلوہ آفرین ہے تو ان کا قلب سرچشمے لذات کائنات نہ ہوگا، اور ان کے پاس بیٹھ کر جنت کی بہار معلوم نہ ہوگی۔ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر نہ پڑھو گے، جو حافظ گشت بے خود کہ شمارد، جو حافظ گشت بے خود کہ شمارد، بیک جو مملکت کاؤس و کیرا۔ جب حافظ شیرازی اللہ تعالی کی محبت میں مست و شاد ہوتا ہے تو پھر تمام عالم اور کائنات کے تخت و تاج نگاہوں سے گر جاتے ہیں، مملکت کاؤس و کہ کو ایک جو کے برابر بھی شمار نہیں کر سکتا۔ مصاحب خورشید یعنی آفتاب کا مصاحب، آفتاب کے ساتھ رہنے والا ستاروں کو نگاہ میں کیسے لا سکتا ہے؟ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ شرح مرقات میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو ایک جنت دنیا میں عطا فرماتے ہیں اور ایک جنت آخرت میں دیتے ہیں۔ دنیا میں جنت تعلق مع اللہ کی لذت ہے، دنیا میں جنت تعلق مع اللہ کی لذت ہے، اور آخرت کی جنت لقائے مولا اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے اور دیدار حق کی لذت ہے۔ ولیمن خوف مقام عربی ہی جنتان، ولیمن خوف مقام عربی ہی جنتان، قرآن پاک کی آیت ہے۔ قال بعض صوفیہ، جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا و جنت فی الآخرہ بلقاء المولا والدرجات العلا۔ ایک جنت دنیا میں توفیق ذکر اور اعمال صالحہ کی حلاوت ہوتی ہے، اور ایک جنت ترک معاصی کی حلاوت اور لذت کی ہوتی ہے، کیونکہ معاصی انسان کو دوزخ کی کلفت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دوستوں کی ملاقات کے لیے جنت الگ ہوگی۔ حضرت والا فرماتے ہیں، ایک زمانے تک میں سوچا کرتا تھا کہ جنت میں جب کسی سے ملنا ہوگا اور وہ جنتی وہاں اپنی حوروں کے ساتھ مشغول ہوگا تو ملاقات میں تاخیر ہوگی، یعنی پردہ کرانا پڑے گا، پہلے اطلاع دینی پڑے گی، پھر پردہ ہوگا، پھر ملاقات ہوگی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جنت میں سوچا کرتا تھا، جنت میں جب کسی سے ملنا ہوگا اور وہ جنتی جس سے ملنا ہے وہاں اپنی حوروں کے ساتھ مشغول ہوگا تو ملاقات میں تاخیر ہوگی، لیکن علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر جنتی کو دو جنت ملیں گی، دوستوں کی ملاقات کی جنت الگ ہوگی اور حوروں کے ساتھ رہنے کی جنت الگ ہوگی۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا جنت میں جب کسی سے ملنا ہوگا، یہ دوسری تفسیر ہے ولیمن خوف مقام ربی ہی جنتان کی، کہ پہلے ایک تو آئی کہ جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، کہ اللہ والوں کو دو جنتیں ملیں گی، جو بھی نیک اعمال کرے اور تقوی سے رہے تو دو جنتیں، ایک دنیا میں بالحضور مع المولا اور ایک آخرت میں بلقاء المولا۔ دوسری تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر جنتی کو دو جنت ملیں گی، دوستوں کی ملاقات کی جنت الگ ہوگی اور حوروں کے ساتھ رہنے کی جنت الگ ہوگی، ایک جنت اپنے رہنے کے لیے اور اپنے دوستوں کی ملاقات کے لیے ہوگی اور ایک جنت اس کی بیویوں، حوروں اور خادموں کے لیے ہوگی۔ جنت کی ایک خاص بہار، جنت کی ایک خاص بہار، حق تعالی شانہ اپنا کلام خود سنائیں گے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جنتی جنت کی اتنی عالی شان عظیم الشان نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ جنت کی ایک خاص بہار یہ ہوگی کہ حق تعالی شانہ اپنا کلام خود سنائیں گے۔ ان اہل الجنت یدخلون اہل یدخلون علی الجبار کل یوم مرتین فیقرؤ علیہم القرآن، اہل جنت ہر روز دو مرتبہ اللہ تعالی کی بارگاہ جلالت شان میں حاضر ہوں گے اور اللہ تعالی شانہ اپنا کلام خود تلاوت فرمائیں گے، اور اہل جنت موتی، یاقوت اور زمرد کے منابر پر بیٹھے ہوں گے، ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور جنت کی کسی نعمت میں ایسا لطف محسوس نہ کریں گے جیسا کہ اللہ تعالی شانہ کی تلاوت سے محسوس کریں گے، گویا کہ بزبان کہتے ہوں گے جی اٹھے مردے تیری آواز سے، جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ سالکین کے لیے ایک تنبیہ، بعض سالکین اللہ تعالی کے انعامات ظاہرہ و باطنہ کو اپنے مجاہدات کا ثمرہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے مجاہدے کیے ہیں تب یہ نعمت ملی ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں فَإِنَّ بَعْضَ الْمُخْتَرِّينَ الْمُعْجِبِينَ يَنْسِبُونَ كَمَالَاتِهِمْ إِلَى مُجَاهَدَاتِهِمْ وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرَانِ، بعض بے عقل صوفی لوگ عجب اور خودبینی میں مبتلا ہو کر اللہ تعالی شانہ کی عطایا کو، انعامات کو اپنے مجاہدات اور اعمال کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو سخت ناشکری اور کفران ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت خواجہ صاحب نے بھی تو اپنے شعر میں یہ کہا ہے کہ میں یہ ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، میں یہ میں مانے اللہ تعالی کی محبت کی شراب، میں یہ ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں۔ تو اس شعر کے اندر تو یہ بتایا گیا کہ نسبت اور دولت باطنی تعلق مع اللہ کے اہتمام، تقویٰ اور مجاہدات سے ملتی ہے اور اہل اللہ کے ناز اٹھانے سے ملتی ہے، جو اہل محبت ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، میں ہوں نازک تب ہے اور وہ تند خو، یعنی شیخ کے بارے میں کہ وہ تو ڈانٹتا ہے اور میں نازک تبا ہوں، میں ہوں نازک تب ہے اور وہ تند خو، خیر یہ گزری محبت ہو گئی۔ قید کر صیاد یا اب ذبح کر، قید کر صیاد یعنی اے شکاری تو مجھے قید کر پنجرے میں یا چھری پھیر کر مجھے ذبح کر دے، قید کر صیاد یا اب ذبح کر، جانے بلبل گل کی نکھت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ مجاہدات تو ضروری ہیں لیکن عطا حق کے لیے صرف بھیک کے پیالے ہیں، کوئی کریم اگر عطا کے لیے بھیک کا پیالہ لانے کی شرط لگا دے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بھیک کا پیالہ سبب عطا ہے، اس پیالے کی وجہ سے اللہ تعالی کی عطا نہیں ہے، یہ تو صرف سبب ہے، سبب عطا محض ان کا کرم ہے، یہی وجہ ہے کہ کبھی بغیر پیالے کی بھی دے دیتے ہیں اور اگر پیالہ نہ ہو تو پیالہ بھی دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیاسے کو پانی ملے اور بے پیاسے کو پیاس، پیاسے کو پانی ملے اور بے پیاسے کو پیاس، اختر ان کے در سے ہے کوئی نہیں بیاس۔ تو فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ مجاہدات تو ضروری ہیں، والذین جاہدوا فینا، لیکن اللہ تعالی کی عطا کے لیے یہ صرف مثل بھیک کے پیالے ہیں، کوئی کریم اگر اپنی عطا کے لیے یہ شرط لگا دے کہ پیالہ لے کر آؤ تو دوں گا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ پیالہ اس کی عطا کا سبب ہے، بلکہ اس کی عطا کا سبب تو محض اس کا کرم ہے، یہی وجہ ہے کہ کبھی بغیر پیالے کے بھی دے دیتے ہیں، عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی پیالہ نہ ہو تو پیالہ بھی دے دیتے ہیں۔ پیاسے کو پانی ملے اور بے پیاسے کو پیاس، اختر ان کے در سے ہے کوئی نہیں بے آس. پس سالک کو یہی کہنا چاہیے کہ جو کچھ عطا ہوا وہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم سے عطا ہوا. ہمارے اعمال ہرگز اس عطا کے لیے عوض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کالی کلوٹی چیچک رو پائریا والی بوڑھی اور بے دانت کی کھوسٹ عورت کو اگر اس کا چاند جیسا شوہر پیار کر لے تو یہ اس شہزادے کا کرم اور حوصلہ اور بلندی اخلاق ہے، نہ کہ وہ مکرو شکل بے کشش اس کا سبب ہے. اللہ اکبر. کالی کلوٹی چیچک رو پائریا والی بوڑھی اور بے دانت کی کھوسٹ عورت کو اگر اس کا چاند جیسا شوہر پیار کر لے تو یہ اس شہزادے کا کرم اور حوصلہ اور اس کا بلندی اخلاق ہے، نہ کہ اس مکروہ شکل جو بے کشش ہے اس کا سبب نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا عجیب و غریب ملفوظ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کو دوبارہ مقرر، پھر ابھی تو وقت بھی کم ہے، پھر سنائیں گے انشاءاللہ. ایک ضروری بات عرض کرنی تھی کہ آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ عالم سے بیعت ہونا چاہیے، بیعت ہو تو عالم سے بیعت ہو. تو یہ شرط جو بھی لگا رہا ہے انتہائی نادان آدمی ہے، سننے میں آیا ہے، میں نقل نہیں کروں گا کس کی طرف سے بے تحقیق، لیکن اگر ایسی کوئی بات بھی ہے تو عالم کے کہتے ہیں کہ بیعت ہو تو عالم سے ہو، غیر عالم سے تو بیعت ہونا ہی نہ چاہیے. تو یہ تو گویا اپنے مشائخ کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے کہ انہوں نے غیر عالم کو پھر خلافت کیوں دی؟ کیونکہ خلافت جب شیخ دیتے ہیں تو اس پہ لکھا جاتا ہے کہ توکلن علی اللہ آپ کو بیعت کی اجازت دیتا ہوں، بیعت اور تلقین یعنی بیعت اور نصیحت کی اجازت دیتا ہوں. اگر کوئی بیعت کے لیے درخواست کرے تو انکار نہ کرنا. اور یہ جو کہنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ غیر عالم سے تو بیعت ہی نہ ہونا چاہیے، تو گویا کہ وہ شیخ کی خلافت نامے کو منسوخ کر رہا ہے کہ شیخ نے غلط خلافت دی. دوسرے یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے، چلو تم اپنے شیخ کی قدر نہیں کر رہے ہو کہ شیخ نے اگر کسی غیر عالم کو خلافت دی ہے تو اس سے پہلے کے خلفاء کو دیکھ لو کہ حضرت حکیم الامت کے کیا غیر عالم خلفاء نہیں تھے، اور جن کا اشعار پڑھ پڑھ کے اور جن کے ملفوظات پڑھ پڑھ کے ملفوظات حکیم الامت سناتے ہو، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، کیا وہ غیر عالم نہیں تھے؟ اور یہ بات کیا اسی کی سمجھ میں آئی ہے؟ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے خواجہ صاحب کو اپنا شیخ بنایا؟ اور کیا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ غیر عالم نہیں تھے جن کو خلافت دی حضرت حکیم الامت نے؟ اور آج شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی اعظم پاکستان مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جامعہ اسلامیہ کامران بلاک لاہور ماڈل ٹاؤن مولانا مشرف علی تھانوی دامت برکاتہم، اتنے بڑے بڑے علماء نے پھر ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا اپنا شیخ بنایا. تو خلافت اور شیخ بنانا، یہ حضرت فرماتے تھے میرے پاس جب آیا کرو تو علم میں اضافے کے لیے نیت سے مت آیا کرو، شیخ سے کیفیت احسانی حاصل کی جاتی ہے کہ وہ احسانی کیفیت حاصل مجھے بھی ہو جائے جو میرے شیخ کو حاصل ہے، کہ پھر میرا ایک سجدہ سجدہ ہو جائے اور میری ایک نماز نماز ہو جائے. مولانا عبدالحی فرنگی محلی بہت بڑے عالم ہیں، کتنی ہی عربی زبان میں انہوں نے حاشیے کتابوں کے لکھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی مجھے ایسی دو رکعت پڑھا دیجئے، یہ واقعہ ان کا بھی ہے اور مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، کہ مجھے ایسی دو رکعت پڑھا دیجئے کہ جس میں کوئی وسوسہ نہ آئے، کہ حدیث شریف میں اس ایسی دو رکعت کے بارے میں بڑی فضیلت آئی کہ دنیا کا کوئی خیال نہ آئے، کوئی ایسا وسوسہ نہ آئے. تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سن کے فرمایا اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے. کئی دن گزر گئے، اس کے بعد ایک دن تہجد کے وقت ان کو جگایا کہ مولانا عبدالحی، مولوی عبدالحی اٹھو، اللہ کے لیے اٹھ جاؤ. بس یہ اللہ کے لیے کہنا تھا اور دل کے اوپر جو چوٹ لگنی تھی وہ لگی کہ یہ تو واقعی اللہ کے لیے اٹھنا ہے. شیخ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی نسبت، اتنی عجیب و غریب شخصیت کہ جب طالب علمی کے زمانے میں استاد سے جب سبق لیا ہے، پہلا ہی سبق جب لیا ہے، کتاب کا نام مجھے یاد نہیں، حضرت والا نے فرمایا تھا اس کتاب کا سبق تھا، تو استاد نے ایک ویران مسجد کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں جنگل میں چلے جاؤ، ایک مسجد ہے اور وہاں جا کر تم اس سبق کو یاد کرو. جب وہاں گئے ویران مسجد بے آباد، دیکھا میرے اللہ کا گھر، درختوں کے پتے، جھاڑ، جھنکار، پوری مسجد کی صفائی کی. کئی گھنٹے اس مسجد کی صفائی کرنے میں لگ گئے. جب مسجد کی صفائی کر لی، نہا دھو کے وضو کر کے بیٹھے اور سبق پڑھنا شروع کیا تو کتاب میں حروف ہی نہیں تھے، الفاظ بالکل صاف، یعنی اوراق جو تھے بالکل سادہ، جیسے اس کے اوپر کچھ چھپا ہوا ہی نہیں. آنکھیں مل مل کے دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ کچھ تو نظر آئے، ابھی تو سبق پڑھ کے آیا تھا، اس کتاب کو کیا ہو گیا، میری بینائی ختم ہو گئی یا کیا بات. ایسی بند کرنا، کچھ سمجھ نہیں آیا. آخر استاد کے پاس دوبارہ وہی کتاب لے کر حاضر ہوئے کہ استاد جی مجھے تو اس میں حروف ہی نظر نہیں آ رہے. وہ استاد بھی صاحب نسبت اللہ والے تھے، پوچھا واقعی تمہیں اس میں کوئی حرف نظر نہیں آ رہا؟ بولے مجھے تو کوئی، حالانکہ استاد کو تو سب نظر آ رہا تھا. تو فرمایا بس اب تجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، تیرا تو کام بن گیا، تیرا تو کام بن گیا، تجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے علم لدنی عطا کریں گے. اتنے بڑے عالم ہوئے، اتنے بڑے اللہ والے ہوئے کہ ان کے ایک ایک بیان سے نسبتیں تقسیم ہوتی تھی. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسا بڑا عالم، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا، ولی اللہ خاندان کا اتنا بڑا چشم و چراغ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوا، جبکہ وہ کسی عالم کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، یہ جائے کہ غیر عالم کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو گئے اور ایسی جان دی، ایسی فدا ہوئے کہ بالآخر ان کے ساتھ ہی شہادت کے درجے پہ بھی فائز ہوئے. بالا کوٹ خون خدرا بر کہو کوسار ریخت، کہ یہ وہ جانیں تھیں جہاں میں تشنگا نے شہادت، جو اپنے خون کے خود پیاسے تھے. خون خدرا بر کہو کوسار ریخت، اپنے خون کے پیاسے تھے اور پہاڑوں پر آ کر اپنے خون کو بکھیر دیا. بالا کوٹ کے پہاڑ پر حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اس جگہ پر حاضر ہوا ہوں جہاں پر انہوں نے جام شہادت پیا تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر یہ اعتراض کرنے والا سوچتا تھا تو اس کو عقل آتی کہ یہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے. علم اگر علمی کی ہوتی بات تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون سے عالم تھے، ان کی تو کافیہ بھی انہوں نے پورا نہیں پڑھا تھا جو ہمارے یہاں ثانیہ یعنی دوسرے درجے اور تیسرے درجے میں پڑھایا جاتا، کافیہ بھی ان کا پورا ختم نہیں تھا. لیکن مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کے لیے حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ شیخ الہند کہنا ان کے ساتھ گویا کہ میں بے ادبی سمجھتا ہوں، وہ تو شیخ العالم تھے. اتنی بڑی بڑی شخصیات جن کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس تو اتنا علم، آپ حضرت حاجی صاحب کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ فرمایا ہمارے حضرت شیخ سے ہی سنا، فرمایا کہ ہم نے کتابوں میں جو مٹھائیاں پڑھی تھیں کہ یہ مٹھائی حدیث شریف کی، یہ مٹھائی تفسیر کی، یہ مٹھائی تعلق ماللہ کی، یہ مٹھائی، تو وہ تو صرف پڑھی تھی، وہ کھانے کے لیے ملی حضرت حاجی صاحب کے پاس. تو ایک غیر عالم کے پاس جا کر اتنے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ زانوئے ادب طے کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے وہ ان کو دے رہا ہے، اور یہ سلسلہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قائم اور دائم رکھا ہوا ہے. اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ غیر عالم سے تو بہت ہی نہیں ہونا چاہیے، فیض کے لیے کوئی علم ضروری، علم شریعت کا تو جو فرض ہے وہ تو ہر ایک پہ فرض ہے، عالم پر بھی فرض ہے، غیر عالم پر بھی فرض ہے. لیکن کیفیت حاصل کرنے کے لیے، احسانی کیفیت حاصل کرنے، کتنے ہی صحابہ، کل ہی ایک ملفوظ سنایا گیا تھا کہ کتنے ہی صحابہ ایسے تھے کہ جو عالم نہیں تھے، تو پھر صحابہ کیا وہ صحابی، ان کو درجہ صحابیت حاصل نہیں ہوا؟ ارے وہ نظر کہاں سے لائیں گے جو جس آفتاب رسالت کو انہوں نے دیکھا. تو اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم، عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے کہ ہم اس مثل اس بڑھیا کے نہ ہو جائیں کہ جس نے باز شاہی کے پنجے کاٹ دیے، باز شاہی کے پر کاٹ دیے، اس کے تمام وہ ہنر کاٹ دیے کہ جس کو وہ اپنی دانست میں سمجھ رہی تھی کہ یہ سارا عیب ہے، حالانکہ وہی تو اس کا ہنر تھا. تو اللہ تعالی ہمیں ایسی بے قدری سے پناہ میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو